ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وبسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دن ہونے کی وجہ سے استبراکن کتاب کی تھوڑی سی عبارت پڑھ دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ درس اس کا جو ہے وہ بعد میں شروع ہوگا. نیا سال ہونے کی وجہ سے، شروع سال ہونے کی وجہ سے اس فن سے متعلق ضروری باتیں عام طور پر اساتذہ کرام ذکر فرماتے ہیں تاکہ فن سے مناسبت ہو، کتابوں سے مناسبت ہو، موضوع سے مناسبت ہو. جس کتاب کو نئے سال میں شروع کیا جاتا ہے اس کتاب کے بارے میں اچھا ذہن بن جانا، جس موضوع میں کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس موضوع کا ذہن پر واضح ہو جانا، روشن ہو جانا، اور اس اعتبار سے ذہن کا سیر کرنا، اس میں سفر کرنا آسان ہو سکے، اسے بہت سی باتیں مبادی کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ دور حدیث میں چونکہ ساری کتابیں حدیث ہی کی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں تو سارے اساتذہ اس کو ذکر نہیں کرتے، کچھ کچھ اساتذہ ذکر کرتے ہیں. ویسے زیادہ یہ بحث، یہ بات عام طور پر ترمذی شریف کے شروع میں کی جاتی ہے، مقدمات کی بحث، مبادی کی بحث، اور کچھ باتیں بخاری کے شروع میں بھی آ جاتی ہیں، کچھ مسلم شریف کے شروع میں، کچھ بخاری شریف کے شروع میں آ جاتی ہیں اور کچھ مسلم شریف کے شروع میں آ جاتی ہیں. عام طور پر حدیث کی کتابیں جب پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت اور ایک اعتبار سے مرکزیت جو ہے وہ بخاری شریف کو حاصل رہتی ہے. کون سا سال ہے؟ تو بولے بخاری کا سال ہے. حدیث میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے؟ بولے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، بخاری ہو گئی. جی ہاں، عام طور پر مدار سند بھی ہے، سند عام طور پر بخاری شریف کے پڑھنے کے بعد دی جاتی ہے. اس لیے یہ کتاب آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت یعنی توجہ سے، یکسوئی سے، دھیان سے، محنت سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث کی کتابوں کو جو لوگ روایت لکھے ہیں، تصنیف کیے ہیں، उनको मुहद्दिसीन कहते हैं। इसी बुनियादी तौर पर इस्लाम में तीन किस्म की जमातें हैं, इस्लाम की तर्जुमानी करने वाली और इस्लाम जिनसे समझा जाएगा। उसमें से पहली जमात जो है वो मुहद्दिसीन की कहलाती है। इस मुहद्दिसीन का इस्तेमाल होता है बकिया उसमें अल्फाज वही उनकी हिफाजत से मुतालिक, वही मतलू और वही गैर मतलू, इन दोनों की हिफाजत से मुतालिक जो तबका है उनको मुफस्सरीन अलग करके, मुहद्दिसीन अलग करके जिक्र नहीं करते बल्कि एक साथ जिक्र कर लिए जाते हैं। मुहद्दिसीन के तबके से मुराद है सनद और मतन की हिफाजत करने वाले, अल्फाज की हिफाजत करने वाली जमात, वही के अल्फाज की, वही की, वही के इस्तेनाद की। तो एक तबका उम्मत का, एक जमात उम्मत की वो होती है जो कुछ अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, चाहे वो उस वही से मुतालिक हो जो तिलावत की जाती है जिसको हम लोग कुरान पाक कहते हैं, और चाहे उस वही से मुतालिक हो जो हदीस शरीफ कहलाती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात होते हैं। इस तबके को मुहद्दिसीन के लफ्ज़ से ताबीर कर देते हैं तकलीबन, तकलीबन का मतलब होता है गालिब करने के लिए, दो तबकों में से एक तबके को गालिब करने के लिए। जैसे वालिदैन है ना, वालिदुन व वालिदतुन दोनों को मिला के वालिदैन है वो, क्योंकि वालिदा को पर तकलीब कर दी जाती है वालिद की, इसलिए तर्जुमा वालिदैन कर दिया, लफ्ज़ जो है वालिदैन इस्तेमाल हो जाता है। हालांकि दो वालिद से थोड़ी कोई आदमी पैदा होता है बल्कि वालिद वालिदा से होते हैं। तो इसी तरीके से शमसैन या कमरैन बोला जाता है चांद और सूरज को। तो हजरत मुहद्दिसीन जो हैं ये अल्फाज की हिफाजत करने वाला ग्रुप होता है, और फुकाहा जो हैं वो कुरान के और हदीस के जो मानी हैं और उनसे जो मसाइल निकलते हैं उनकी हिफाजत करने वाली जमात को कहते हैं फुकाहा और मुज्तहिदीन, जिन्होंने उनके मानी को बयान किया, उसकी तहकीकात में गए, उसकी बारीकियों में गए, उसमें होने वाले तजाद, नज़र आने वाले तजाद को दूर करने में गए, उसकी वजाहत उन्होंने की, उससे निकलने वाले जो मसाइल हैं उसके जो मुस्तंबतात मुस्तखरजात हैं उनकी तौजीह की उन्होंने, और जो उसमें बज़ाहिर चीज़ें मनकूल नहीं हैं उसमें से गैर मनकूल चीज़ों को निकालने पर जो काम किया गया है, यानी उसूल हदीस को वज़ा करना पड़ा उनको, तो ये फुकाहा की जमात कहलाती है। उसूल हदीस बोल रहा हूँ, उसूल फ़िक़ह, फ़िक़ह और उसूल फ़िक़ह को पर काम करने वाली जो जमात है जो दरअसल वही के मानी में और वही से निकलने वाले मसाइल में गौर व फिक्र करने वाला तबका होता है इनको फुकाहा कहते हैं। तो मुहद्दिसीन और मुहद्दिसीन के बाद फुकाहा, और तीसरा ग्रोह और तीसरी जमात उम्मत मुस्लिमा में वो है जो इसका अमल और इसकी रूहानियत और इसके असरार और गवामिस और इसका जो बातिन है और इस वही के अल्फाज और वही के माना से जो चीज़ मकसूद है उसको अपना मौजू बनाने वाली जमात, जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और जिस मकसद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस बयान फरमाए, उनको उसकी गरज क्या है, उस पर अमल है, उसकी रूहानियत है, उसके मुताबिक जिंदगियों का ढल जाना है, इस पर काम करने वाली जमात उनको जो है सूफिया कहा जाता है। तो एक जमात मुहद्दिसीन की और दूसरी जमात फुकाहा की और तीसरी जमात सूफिया की। असल में सूफिया जो है ना अस्साबिकून अस्साबिकून वाली जमात का नाम है, सबकत करने वाले मनशे के मुताबिक, इसी वजह से उनका असल नाम अल-मुकर्रबीन है, मगर चूंकि उसमें किस्म का इद्दा पाया जाता है इसलिए इन्होंने जो बयान की गई है तीन किस्में जो कुंतुम अज़वाजन सलासा की, उसमें जो फिर पहली किस्म है असहाबुल यमीन की जिसमें से एक असहाबुस साबिकीन है और दूसरे असहाबुल यमीन है, तो साबिकीन में साबिकीन के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करने वालों की जमात है असल वो। तो हैबू असल असल में असहाबुल मुकर्रबीन, लेकिन इद्दिआ से बचने के वास्ते उन्होंने लफ्ज़ बदल दिया। और चूंकि आमतौर पर यह तबका सफाए बातिन का, तहारत ज़ाहरी और बातिनी दोनों का, नफ्स की पाकी का लिहाज करने वाला होता था, इसलिए उसको मुतसविफिन कहा जाने लगा, तसव्वुफ से उसको मंसूब कर दिया गया। मर्तबे के एतबार से भी यही दर्जा आमतौर पर पाया जाता है। एक पहला यानी दर्जे के एतबार से तरतीब उल्टी है। सबसे बड़े दर्जे के वो लोग होते हैं जो इसके मंशे और माना को मलहूज रखने वाले होते हैं, यानी सूफिया और मशायखे। उसके बाद फुकाहा होते हैं, उसके बाद मुहद्दिसीन होते हैं। लेकिन तरतीब के एतबार से पहले मुहद्दिसीन का नंबर आता है, फिर उसके बाद उसके माना के ऊपर गौर फिक्र करने वालों का नंबर आता है, फिर उसके बाद उस पर अमल करने वालों का नंबर आता है। हर वो चीज़ जो किसी वजह से मुकदम हो जाए, मर्तबे के एतबार से भी मुकदम नहीं हो जाती। जैसे वजू मुकदम है नमाज पर, तो नमाज से वजू ज्यादा अहम नहीं हो जाता, क्योंकि तरतीब की दूसरी वजूहत होती हैं। तो इसलिए बेतबार जरूरत के पहले मुहद्दिसीन होंगे, क्योंकि जब अल्फाज महफूज नहीं होंगे, हदीस महफूज नहीं होगी, तो उसके माना ही पर कैसे गौर होगा, उस पर अमल ही कैसे होगा। इस वजह से बेतबार तरतीब के पहले मुहद्दिसीन का जिक्र आता है, फिर उसके बाद उससे जिन हजरात ने मानी वगैरह का इस्तखराज किया उनका नंबर आता है फुकहा का, फिर उसके बाद में जो उस पर अमल करने वाला ग्रुप है उसका नंबर आता है। मैंने हमारे शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से बारहा इस मजमून को सुना है। वो फरमाते थे कि पहले अवाम जो हैं वो आमतौर पर पैदल चलते थे और उलमाए किराम घोड़े पर चलते थे, इम्तियाज जाहिर करने के लिए कि भाई आलिम हैं। उनको आमतौर पर छोटी करीब भी जाना होता, दूर भी जाना होता, तो आवाम पसंद करते थे कि वो घोड़े पर जाएं, पैदल ना जाएं। जब वो दौर आया जो इस्लाम के उरूज का होता है, इस्लामी माशरे के बाहिशत मजमूई वजूद में आ जाने का होता है, गलबे का हो जाता है, इस्तीला का दौर जब आया, तो उसकी बातें हैं ये। और फिर जो सूफिया होते थे वो पालकी पर चलते थे जिसको उलमा उठाते थे फर्क मरातब जाहिर करने के लिए। और आमतौर पर जो मुहद्दिस होते थे उस जमाने में वो फकीह भी होते थे, इसलिए उलमा से मुराद मुहद्दिसीन भी होते थे और फुकहा भी होते थे। तो अवामुन्नास अपना दर्जा जाहिर करने के लिए पैदल चलने के आदी थे, और मुहद्दिसीन और फुकहा को घोड़ों पर बिठाया जाता था, उसी पर उनका आमदरफ्त होती थी, हमले नकल होता था। और जो मशायखीन और सूफिया होते थे वो घोड़े पर भी नहीं बिठाया जाता था उनको पालकियों में बिठाया जाता था, और उसको उठाने वाले उलमाए किराम की जमात होते थे, यानी उनके जो शागिर्द होते थे, उनसे जो उनके जो मुस्तरशिद होते थे, उनके जो तलामिजा होते थे, मुस्तफिदीन होते थे, वो लोग जो है ना उनको उठाते थे। ये इजहार रुतबा के लिए था, इजहार दर्जा के लिए कि इनका ये नंबर है, इनका ये नंबर है मरतबे में इस्लाम में, इनका ये नंबर है। मगर जाहिर है कि बाज़ मरतबा बाज़ चीज़ें मौकूफ़ के दर्जे में होती हैं कि उन पर मौकूफ़ है दूसरी सारी चीज़ें। हम समझ सकते हैं कि जब तक अल्फाज और उनकी बारीकियाँ और उनका मेयार और उनकी सेहत और सुकम सामने नहीं होगा, तो कैसे दीन किसी को पता चलेगा कि दीन में क्या है। इसलिए यह दर्जा सबसे पहले आता है अल्फाज की हिफाजत का, चाहे हदीस के अल्फाज हों और चाहे कुरान पाक के अल्फाज हों। और अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कुरान पाक को महफूज फरमाया है, ऐसे हदीस को महफूज फरमाया है। कुरान पाक को महफूज करने का जो रास्ता अल्लाह पाक ने इख्तियार फरमाया वो थोड़ा सा अलग है, अहादीस मुबारका को महफूज करने के जो रास्ता इख्तियार फरमाया अल्लाह ने वो अलग है। कुरान पाक को मौजज़ाती तौर पर मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के सीनों में महफूज फरमा दिया, बच्चों में, बच्चियों में, बड़ों में, औरतों में, मर्दों में, कि हाफिज हो जाते हैं लोग और हिफ्ज़ करना आसान हो जाता है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए आसान किया, याद रखने के लिए आसान कर दिया है। आम तर्जुमा इस आयत का यही किया जाता है, अगरचे दूसरे भी तर्जुमे इसके होते हैं, क्योंकि आप अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। लेकिन चूंकि कुरान पाक का मतलब क्या है यह हदीस ही से मालूम होता है, तो नज़्ज़लना ज़िक्र के मिज़दाक में कुरान की भी हिफाजत है और हदीस की भी हिफाजत है। क्योंकि जब हदीस की हिफाजत नहीं होगी तो असलन जिक्र की हिफाजत भी नहीं होगी। इसलिए सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हदीसों की भी हिफाजत की गई। अहादीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अपने इस दुनिया में तशरीफ़ फरमाने के ज़माने में मुतफरिक तौर पर इरशाद फरमाए, कभी सफ़र में, कभी हज़र में, कभी मजमे में, कभी यानी अफराद में सिर्फ, اور خواتین کے اندر بھی مستورات میں آپ نے بیان فرمائے، اپنے گھر والوں کے سامنے جو باتیں آپ نے بیان فرمائیں، جس جس موقع پر آپ نے بیان فرمائی، رات میں، دن میں، مشغولیت میں، غیر مشغولیت میں، فرح و سرور میں، غم و غصے میں، ناراضگی میں، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، وغیرہ وغیرہ. چونکہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ کوئی وقت مقرر ہے مجلس کا اور آپ نے صحابہ کو یا صحابہ جمع فرمایا ہوا ہے اور اس میں آپ بیان فرما رہے ہیں، اور کبھی مسائل وضو کے، نماز کے ہو رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ کے ہو رہے ہیں، کبھی حج کے ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے دین محفوظ ہوا، وہ ترتیب نہیں تھی. موقع موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ارشاد فرماتے وہ دین کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا تھا، دین کے موضوع سے متعلق بات وہ ہوتی تھی. ایسے قرآن پاک کا نزول بھی 23 سال کے طویل مدت میں ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن، تو اس طریقے سے وہ محفوظ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے مجموعے کو جو آپ نے آپ کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، حضرات یعنی آپ کی امت نے محفوظ کیا ہے اور پوری طریقے پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے فن حدیث کے اعتبار سے، جس کو فن رجال کہتے ہیں، کی ہے. یعنی سند کا سلسلہ جاری فرمایا، اور پھر سند کے اندر تحقیق اور تنقید اور تنقیح کا سلسلہ جاری فرمایا، اسماء اور رجال کا فن وجود میں آیا. یعنی ہمارے محدثین کے زمانے تک جتنے لوگ حدیث سنانے والے، بیان کرنے والے ہوتے تھے، ان کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے درمیان میں لوگ ہوتے ہیں حضور کی بات کو سنانے والے، سب کی تاریخ کو محفوظ کرنے کا نظام وجود میں آیا. کون ہے، کس کا کس کی اولاد ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی تاریخ ولادت کیا ہے، اس کی تاریخ وفات کیا ہے، یعنی پوری ہسٹری اس کی، اس نے علم کب حاصل کیا، کہاں کہاں حاصل کیا، کس کس سے حاصل کیا، کہاں کہاں سفر پیش آئے، اور اوصاف کیسے ہیں اس کے، اس کے اندر جو ہے نا عدالت ہے کیا نہیں ہے، مزاج کا تقوی پرہیزگاری والا ہے یا فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا ایسے شاگردوں کے ساتھ میں تعلق کیسا ہے، کیسا رہا ہے، صرف کبھی ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے تو اتفاقی ہے یا مستقلہ ہے، مستقلہ ہے تو اس میں کثیر الملازمت ہے یا قلیل الملازمت ہے، بہت دن ساتھ رہا شاگرد بن کے یا بہت کم دن ساتھ رہا، یہ پوری ہسٹری ان کی جو ہے نا محفوظ کی گئی. 500,000 سے زیادہ آدمیوں کی ہسٹری کو محفوظ کیا گیا، اس کو فن اسماء اور رجال کہتے ہیں. اس میں پوری طرح تحقیق تنقید سے کام لیا گیا، یعنی حسن ظن اور خوشگمانی سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ تنقیدی نظر سے جائزہ لینا اور تحقیق کرنا اس کے لیے کوشش کی گئی. اس کے ائمہ پیدا ہوئے باضابطہ، ائمہ جرح و تعدیل کہتے ہیں ان کو، بات آئیں گی تھوڑی سی بات میں اللہ نے اگر چاہا تو. تو پھر اس کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت ہوئی. اس طریقے سے یہ جو فن آپ اس سال پڑھ رہے ہیں، فن حدیث میں حدیث کی کتابوں کا ہے. فن سے متعلق بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کے پاس حدیث کی کتابیں اس سال آئیں گی، اور اس میں یہ سب سے اہم کتاب ہے جو آپ کے سامنے بخاری شریف کے نام سے ہے. بخاری شریف کا نام پوری طریقے سے ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے طلبہ کے، کہ عام طور پر بخاری کے چوبے کے امام بخاری جو ہیں وہ بخارا کے تھے. بخارا جو ہے نا وہ سمر ایک شہر ہے جو رشیا کے اندر ہے، موجودہ رشیا کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بخاری کی طرف منسوب ہو گئی یہ کتاب امام بخاری، بخاری شریف. تو بخاری بخارا والے کی لکھی ہوئی کتاب شریف ہے اصل میں. بخاری شریف کا مطلب بخارا والے کے جو محدث ہیں، یعنی محمد ابن اسماعیل، ان کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے حدیث کی، وہ کتاب یہ ہے. تو اس کو مخفف کر کے بخاری شریف کر دیا. تو ان کا نام کیا ہے، یہ کتاب کا پورا نام کیا ہے، یہ کتاب کے خصوصیات کیا ہیں، وہ جو صاحب کتاب ہیں وہ کب کے ہیں، ان کا نام کیا ہے، یہ پہلا مرحلہ آپ کے جاننے کا ہے. پھر اس کے بعد فن سے متعلق کچھ باتیں آپ کو مزید بتائی جائیں گی کہ اس فن میں کیا ہوتا ہے. پھر کتاب سے متعلق باتیں بتائی جائیں گی کہ اس کتاب کے خصوصیات کیا ہیں اور کتاب کے فضائل کیا ہیں، اور یہی کتاب نہیں بلکہ اور دوسری کتابیں. اور فن حدیث میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ کیوں الگ الگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے نام جامع ہے، کسی کے نام سنن ہے، اور کسی کے نام مسند ہے، اور کسی کے نام مستدرک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، مگر وہ اس نام سے لکھے جاتے ہیں، یہ اس نام سے لکھے جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیسی کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ ویسے تو کچھ مقدمہ مشکات کے موقع پر مشکات شریف پڑھتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس سال کے شروع میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس عنوان کی آئیں گی. آج ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب وغیرہ پر اور تھوڑا سا کتاب کے نام کے اوپر ہلکا سا تذکرہ کر کے آج اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ اور الجوفی البخاری. ان کے ابا کا نام, ان کا اصلی نام محمد ہے. محمد نام کے جو بزرگ گزرے ہیں محدثین میں, صوفیہ میں اور جناب والا فقہا میں بہت گزرے ہیں. سب سے زیادہ پاپولر نام محمد کا ہوتا ہے پورے امت مسلمہ کے اندر, اور اس نام کے موسوم بڑے بڑے اکابر ہوئے ہیں. تو ان کا بھی نام محمد تھا, اور ان کے ابا کا نام اسماعیل ہے, اور آپ کے دادا کا نام ابراہیم ہے, اور پردادا کا نام مغیرہ ہے, اور پردادا کے بابا کا نام بردزبہ ہے. یہاں تک ان کی سند عام طور پر مذکور ہوتی ہے. اور الجعفی ان کو کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پردادا ہیں مغیرہ, ابراہیم کے ابا مغیرہ ابن بردزبہ ہیں. ابراہیم مغیرہ جو ہے نا, یہ مغیرہ حضرت یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہوئے, جو بخارا کے حاکم تھے ان پر یہ ان کے ہاتھ پر یہ ایمان لائے تھے. تو ولائے اسلام ایک اصطلاح ہے, ایک تعبیر ہے, ہدایہ میں گزری ہوگی. تو یعنی اسلام کی وجہ سے کسی کی طرف اپنے کو منسوب کرنا, اور اسلام کی حیثیت سے کسی کا اپنے کو بیٹا یا اس کی طرف منسوب کر کے بتانا ہوتا ہے. باضابطہ اس میں وراثت کا نظام بھی پہلے شروع میں رہا ہے, تو اس کو ولائے اسلام کہتے ہیں. تو ولائے اسلام کے پیش نظر ان کو جوفی کہتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو, کیونکہ ان کے پردادا جن پر ایمان لائے تھے وہ جوفی تھے, اس وجہ سے یہ بھی ان کو بھی جوفی کہا جاتا ہے. یہ ایک عربی قبیلہ ہے جوفی, جوفی ابن سعد العشیرہ, قبیلہ مزعج کی شاخ ہے یہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے, ان کی عمر کتنی ہوئی, اور کب ان کی وفات ہوئی, اور جب پیدا ہوئے اس کے بعد سے لے کے ان کی تعلیم کے زمانے تک, پھر اس کے بعد ان کی کتاب کے لکھنے کے زمانے تک, دو حصے اس کے ہوتے ہیں. اس کا مختصر تذکرہ آپ کو سنایا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سنِ ولادت اور سنِ وفات اور مدت حیات, اس کو ضامتوں پر چونکہ زمانے میں حافظے بھی اتنے کام نہیں کرتے ہیں, تو پہلے زمانے میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ اس کو مختصر لفظوں میں ذکر کیا جاتا تھا تاکہ ضبط میں یاد رکھنے میں آسان ہو سکے. تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی لفظ سے تعبیر کیا جائے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدق کا لفظ ہے ان کے پیدا ہونے کا, ان کے پیدا ہونے کی تاریخ کیا ہے, تو بولے وہ صدق ہے. اور ان کی عمر کیا ہے, تو بولے وہ حمید ہے. اور بولے ان کی وفات کب ہوئی, تو بولے نور ہے. تو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہے کہ میلادہ صدقن و مدت عمر ہی فیہا حمیدو, عربی کا شعر بن جاتا ہے. ون قضا فی نورن, ان کی میلاد صدق ہے, اور ان کی عمر کی مدت حمید ہے, اور وہ نور میں وفات پائے ہیں. اور یہ الفاظ جو نکالتے ہیں, ایک تو اس سے جو معنی نکل رہے ہیں نا, اس سے بھی ان کی زندگی پر روشنی پڑ جاتی ہے. اس دنیا میں ان کا پیدا ہونا سراپا صدق ہی صدق ہے, حق ہے, سچ ہے. یعنی ان کا آنا گویا صدق کی اشاعت ہے, سچائی کی اشاعت ہے, سچائی کی حفاظت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کذب منسوب ہو رہا تھا اس کو دفع کرنے کا بڑا کارنامہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا ہے. تو گویا ان کا پیدا ہونا گویا صدق کا پیدا ہونا ہے, ایک تعبیر ہے, ایک حسن اچھی تعبیر ہے میلادہ صدق. اب یہ کہ صدق میں ان کے پیدائش کا بیان کیسا ہے, یہ تھوڑا سا آپ کو جاننا ہوتا ہے. اس کا تعلق علم الاعداد سے ہے, علم الاعداد اور علم الحروف سے ہے. تو جو حروف ہیں عربی کے, حروف ہجا جن کو ہم کہتے ہیں, حروف تہجی جو ہیں الف با تا سا یہ جو 28 حروف ہیں ان کے نمبرات جو ہیں یہ نکالے جاتے ہیں اور ان نمبرات کو پھر استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک مستقل علم ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات سے اس کا تعلق ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے اس میں علم رمل بھی تھا اور علم الحروف بھی تھا, علم جفر بھی تھا. اس میں تین ترتیبیں ہوتی ہیں, ایک ابجد حوض حتی تک, اب جد حوض حتی, الف با جیم دال, الف کا ایک, با کے دو, جیم کے تین, دال کے چار. ابجد حوض, ہا کے پانچ, واو کے چھ, زا کے سات, حتی ہا کے آٹھ, طا کے نو, یا کے دس. ابجد حوض حتی یہ ایک سے لے کے دس تک ہے نمبر ان کے. الف کا ایک نمبر, با کے دو نمبر, جیم کے تین نمبر, دال کے چار نمبر. ابجد حوض چھوٹی ہا, حوض سے مراد چھوٹی ہا اور واو اور زا, اور حتی میں بڑی ہا, حتی. ابجد حوض حتی اس کے بعد ہے کلیمن صافس, کلیمن صافس, کاف کے 20, لام کے 30. اب اس کے بعد میں 10-20 کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. 10 ہو گیا, یا کے 10 ہو گئے, اور اس کے بعد میں 20-30-40-50-60-70-80-90-100 یہاں تک ہے. تو کاف کے 20, لام کے 30, میم کے 40, نون کے 50, کلیمن صافس, سین کے 60, عین کے 70, فا کے 80, سواد کے 90. یہ نمبر ہوتے ہیں اس کے حروف کے اعتبار سے, صافس. اور اس کے بعد ہے قرشت, قاف کے, اب اس کے بعد میں 100-200-300-400 سے ایسے 1000 تک یہ نمبر ہوتے ہیں. قرشت, سخد, وضغ, قاف کے 100, را کے 200, شین کے 300, تا جو ہے نا الف با تا, اس تا کے 400 قروشت, پھر سا کے 500, خا کے 600, زال کے 700, اور واد کے 800, اور وا کے 900, اور غین کے 1000. یہ اس کو کہتے ہیں حروف کے اعتبار سے ان کے جو عدد ہوتے ہیں. یہ ایک مستقل علم تھا اور اس کا رواج تھا اور اس کو لوگ اچھی طریقے سے خوب جانتے پہچانتے تھے. یہودیوں میں یہ بہت رائج تھا. ایک یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس کے سامنے الف لام میم پڑھ کے سنایا تو کہنے کہ اچھا میں سمجھ گیا کہ اس اسلام جو تمہارے پاس جو تم پر مذہب نازل ہوا اسلام اس کی عمر اتنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے الف کے لام کے میم کے نمبر ملا کے کہا کہ یہ جو ہے نا سب ملا کے اتنے سال 40 میں 30 ملاؤ, 30 میں پھر ایک ملاؤ, اتنی عمر ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا الف لام را, را کے تو 200 ہیں. تو پریشان ہو کے کہنے لگا اچھا اس میں 200 میں یہ اتنے ہیں, اس کی عمر اتنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا الف لام میم را, دوسری جگہ یہ ہے. پھر آپ نے الف لام میم صاد فرمایا, کہنے لگا جی بھائی مختلط کر دیا معاملے کو, یہ کہیں گے مکس کر دیا, کنفیوز کر دیا مجھے آپ نے فرمایا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجائے جواب دینے کے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے طور پر مطلب نکال رہا تھا ان حروف مقطعات کا, آپ نے وہ حروف مقطعات جو مختلف طریقے پر نازل ہوئے ہیں آپ نے کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ سنا دیے, وہ کنفیوز ہو گیا. آپ کہنے لگا نہیں بس اس میں سے نہیں, اس میں نہیں معلوم ہو رہا کہ اس کی عمر کیا ہے. آپ مسکرا کے خاموش ہو گیا. غرض یہ ہے کہ یہ ایک علم ہے, اس سے بہت کام لیا جاتا ہے, کام لیا آج بھی لیا جاتا ہے. تعویذ اور عملیات والے بھی اس سے کام لیتے ہیں اور اس سے کام لینا منع نہیں ہے, مسنون ہے یا نہیں یہ پوچھتے ہیں یہ لوگ. عملیات میں نمبروں وغیرہ کا استعمال کرنا مسنون ہے کیا, حدیثوں سے ثابت ہے کہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے, یہ طریقہ علاج ہے یہ, اور منع نہیں ہے اس کا. کسی چیز کے مسنون ہونے کی نوعیت الگ ہوتی ہے, منع نہیں ہونے کی نوعیت الگ ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو مسنون نہیں ہے وہ منع ہے ایسا نہیں ہوتا. مسنون ہونا الگ چیز ہے, مباح ہونا الگ چیز ہے, جائز ہونا الگ چیز ہے. تو جائز ہونے کے واسطے مسنون ہونا ضروری نہیں رہتا. ہاں سنت کے خلاف نہیں ہونا ہے, اگینسٹ میں نہیں ہونا ہے, ٹکرانا نہیں ہے کسی سنت سے اس کو. اس کے بغیر بھی بہت سی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں نہیں آئی کھانے میں, یعنی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کھایا نہیں کھایا. اب کیا بولیں گے اس کو, کھانا جائز نہیں ہے بولیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہیں ہے. بہت سی ترکاریوں کی قسم ایسی ہیں جو یہاں امریکہ میں ایسی ہوتی ہوں گی یقیناً, جو عربوں میں نہیں, عربوں میں نہیں ہوتی ہیں, آسٹریلیا میں ہوتی ہیں, انڈونیشیا میں ہوتی ہیں, انڈیا پاکستان میں ہوتی ہیں, جو وہاں ہوتی ہی نہیں تھی تو وہاں کہاں کھائی جاتی ہیں. اب آپ سوچنے لگے کہ صاحب سوجنے کی پھلی حضور نے کھائی نہیں کھائی, تو سوجنے کی پھلی کھانا خلاف سنت ہے. سوجنے کی پھلی بولے تو ڈرم اسٹک, اس کو کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اگر جائز رہتا ہے وہ, کیونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے, یہ اصول ہے, جب تک کہ اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. اور اصل لحوم کے اندر حرمت ہے جب تک کہ حلال ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. گوشت میں اصل حرام ہے, اس کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے. ترکاریوں میں, سبزیوں میں, دالوں میں اور دوسری تمام چیزوں میں اصل حلال ہونا ہے, اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے. اگر ہونے کا, اس کے حرام ہونے کا کوئی نص موجود ہے تو پھر وہ حرام ہوگا, ورنہ وہ نہیں ہوگا. سنت تو نہیں ہوتی چیزیں بس, لیکن وہ ناجائز بھی نہیں ہوتی. تو ایسے یہ علم الحروف کا مسئلہ بھی ہے کہ حروف کے ذریعے سے جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے, مختلف اس میں مواقع پر, یہ غلط نہیں ہوتا, جائز ہوتا ہے, اسلام میں مسنون بھی نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ صدقن جو ہے نا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت ہے. صدقن کے اندر دیکھو کلیمن صافس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سین کے 60 ہیں, عین کے 70 ہیں, اور فا کے 80 ہیں, اور صاد کے 90 ہیں. صافس ابجد حوض ہوتی کلیمن صافس ہے نا, تو اس میں صاد کے 90 ہو گئے, 90. اور قاف کے 100 ہیں, قروشت میں قاف کے 100, را کے 200, شین کے 300, تا کے 400 ہے نا, تو 190 یہ ہو گئے, قاف کے 100 اور صاد کے 90, 190 ہو گئے. اور دال کے 4 ابجد میں تو 194 ہو گئے. تو سن 194 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اب یہ یاد نہیں رہتا کہ 194 میں پیدا ہوئے, 194 ہجری میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 194 سال پر پیدا ہوئے امام بخاری, یاد نہیں رہتا نا. تو صدق یاد رکھنا بہت آسان ہے, اور اس کو عربی شعر میں اگر یاد رکھ لیں تو وہ اور زیادہ آسان ہے. تو اب یہ یاد رکھ لو, میلاد ہو صدق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, وفا, تاریخ ولادت, ان کی عمر اور ان کی وفات, یہ تینوں آپ ایک شعر میں یاد ہو جاتی ہے آپ کو, اور آسانی سے یاد ہو جاتی. 1 سے 4 مرتبہ مذاکرہ کرو گے, تکرار کرو گے, بولو گے تو پھر یاد میں رہ جائے گا. 194 میں پیدا ہوئے, میلاد ہو صدق. ومدت عمری ہی فیہا حمید, اور ان کی مدت عمر وہ حمید ہے. حمید کے نمبر دیکھ لو کیا ہیں, ہا کے 8 ہیں, ابجد حوض حتی میں ہا 8 ہے, اور میم کے 40 ہیں, کاف کے 20, لام کے 30, میم کے 40, اور نون کے 50. نون نہیں ہے اس میں, یا ہے, یا کے 10 حمید, یا کے 10 ہیں. اور دال کے پھر 4 ہیں, وہی جیسے صدق میں دال کے 4 ہیں. تو میم کے 40, یا کے 10, 50 ہو گئے, اور ہا کے 8, 58 ہو گئے, دال کے 4, 62 ہو گئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں 62 سال رہے, 62 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی, 13 شوال کو ان کی وفات ہوئی. اپن 17 شوال کو سبق شروع کر رہے ہیں, اسے وہ جس دن وہ گئے اس دنیا سے, اپنا سبق شروع ہو گیا. اچھا, ون قضا فی نورن, اور وفات ان کی ہوئی ہے نور میں. امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 13 شوال کو, جی جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن 13 شوال تھی, اور جمعہ کا بھی دن تھا مغجب. نور ہے نا, نور کے نمبر نکال لو, سمجھ گئے ہوں گے آپ. را کے 200 ہیں, قروشت میں قاف کے 100 اور را کے 200, اور نون کے 50 ہیں. کلیمن 250 یہ ہو گئے, اور واو کے چھ ہیں ابجد حوز، ہا کے پانچ اور واو کے چھ، تو 256 ہو گئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 256 ہجری میں 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو یوں یاد رکھنا ہوتا ہے، میلاد ہو صدقن و مدت عمری ہی فی حمید ون قضا فی نورن. اب اس کے بعد ان کے حالات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کا یہ نام ہے، اور ان کی ولادت اور وفات و مدت عمری یہ ہے. حالات امام بخاری الگ جو ہے نا آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اس کے بعد صرف آج کتاب کا جو نام ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، زبانی طور پر زبانی یاد کر لینا ہے اس کو کہ کتاب کیا ہے، امام یعنی اس کتاب کا نام کیا ہے. پھر اس کی خصوصیات آپ کو الگ سے بتائی جائیں گی، چونکہ نام پورا ذہن میں ہوگا تو کتاب کو آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. اس کا پورا نام ہے اصل میں الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. بخاری شریف کا پورا نام یہ ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. ہر طالب علم کو یہ زبانی یاد رہنا، اگر کسی پوچھے کہ بھائی بخاری شریف کا اصل نام کیا ہے تو بولے بخاری شریف کا اصل نام تو یہ ہے، یہ جامع ہے. جامع کتابوں کی ایک قسم کا نام ہے، بتایا جائے گا آپ کو. حدیث کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، تو اس کی قسم کا نام ہے جامع. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیت ہے، مسند ہے یہ، جس کی سند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کی گئی ہو پوری وضاحت کے ساتھ میں، اتصال کے ساتھ میں، اس کو مسند کہتے ہیں. اور صحیح ہے یہ، جس کے اندر صحت کا پورا اہتمام کیا گیا، صحت کے جو شرائط ہیں وہ شرائط کیا ہیں وہ بتائیں گے آپ کو، تو یہ صحیح ہے. اور المختصر ہے یہ، مختصر کہتے ہیں چھوٹا سا کتابچہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے اعتبار سے اور حدیث کے فن کے اعتبار سے یہ بہت مختصر ہے. یہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو چیز بخاری میں ہے تو وہ قصہ ختم، اور جو بخاری میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانتے. ارے بھائی یہ بخاری شریف جو ہے نا ایک مختصر ہے، یہ حدیثوں کے مجموعے کے اعتبار سے، حدیثوں کے مجموعے میں متن حدیث یعنی حضور کی جو باتیں ہیں نا وہ 50,000 ہیں، 50,000 سے زیادہ ہیں پورے. اور اس میں جو متن کے اعتبار سے جو جس پر صحیح کا حکم لگتا ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہیں. حافظ ابو زرعہ جو ہے نا، جو ایم اے جرح و تعدیل میں سے ہے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ متون جو ہے نا صحاح کے وہ 10,000 سے متجاوز ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب کے اندر حدیث نقل فرمائی ہیں وہ 2,700 ہیں، حذف مقررات کے ساتھ 2,700 چلر ہیں. 4,000 بولتے لیکن پھر بعد میں تحقیق میں یہی بات ذکر کرتے ہیں بہت سے لوگ، علامہ عینی وغیرہ بھی ہیں جو اس کے اندر بیان کرنے والوں میں، کہتے ہیں کہ وہ 2,700 سے کچھ متجاوز ہیں، اور مقررات کے ساتھ میں وہ 7,000 سے کچھ ہیں. مقررات کا مطلب ایک حدیث متن کے اعتبار سے کئی کئی مرتبہ آئی ہے، سند کے اعتبار سے حدیث جب بدل جاتی ہے تو حدیث کے فن میں وہ بدلی ہوئی حدیث شمار ہوتی. جیسے اب یہ حدیث جو انما الاعمال بالنیات والی آپ کی پہلی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں کئی جگہ پر ہے، 9 جگہوں پر ہے، بعض کہتے ہیں 11 جگہوں پر ہے، اصل میں ٹکڑے بھی اس کے پائے جاتے ہیں کہیں کہیں، یعنی حصے ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو 9 جگہ پر فرض کر لو، 9 جگہ اگر یہ ہے، یا 7 جگہ یہ ہے، یا 11 جگہ یہ ہے، اللہ اختلاف روایات، اللہ اختلاف الاقوال، تو وہ 7 حدیثیں امام بخاری کے پاس، وہ 7 حدیثیں ہو گئی، 9 حدیثیں ہو گئی. وہ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں تو 9 حدیثیں بخاری شریف کی ہو جاتی ہیں ہماری، کیوں؟ سند الگ الگ ہے، ان کی الفاظ میں بھی تھوڑا فرق پایا جاتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ایسے ایسے تو وہ ایک ہی ہوا نا. تو ویسے جو ہے نا مقررات کے ساتھ میں یہ 7,000 سے کچھ اوپر ہوتے ہیں، بات تعلیقات اور آثار کے ساتھ ملا کر 9,000 تک بھی نقل فرمائے ہیں، سب ملا کے بھائی تو مجموعی 9,000 تک تعلیقات وغیرہ ملا کر ہیں مقررات کے ساتھ. حذف مقررات کے ساتھ میں صحاح میں سے 2,700 ہیں، 2,700 ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ 7,000 صحیح حدیثیں بخاری شریف میں نہیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے 7,000 صحیح حدیثیں اور بخاری شریف میں امام بخاری خود ہی نقل نہیں کیے، ये मतलब नहीं कि वो जानते नहीं थे, वो जानते थे लेकिन नकल नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया होगा, तो भाई नहीं किया, उनसे जाके पूछो क्यों नहीं किया। बस नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैंने एक मुख्तसर रिसाला मुरत्तब किया, तो मुख्तसर रिसाले में तो मुख्तसर ही होगा। और हालांकि वो भी सही है, जो सही है वो तो छोड़ने की चीज़ नहीं होती ना। खैर हमारे पास जो इसको हम सही के अलावा जो किस्में पाई जाती हैं उसमें से भी बहुत सी छोड़ने की नहीं है, क्योंकि सही से मुराद ये उर्दू वाला सही नहीं होता, ये खास जुबान है इनकी। इस्तिलाहात जो होते हैं उनका अपना एक खास मतलब होता है। अब जैसे सर्फ आपने पढ़ा है, सर्फ में सही किसको कहते हैं, सर्फ फन सर्फ के अंदर सही किसको कहते हैं, सही उसको कहते हैं जिसमें हरफ इल्लत ना हो। हरफ इल्लत से मुराद वाव अलिफ या। अब सर्फ के अंदर सही वो है जिसमें हरफ इल्लत ना हो, तो जिसमें हरफ इल्लत होगा वो गैर सही होगा। अब जैद का लफ्ज है उसमें बीच में यह आ गया, अली का लफ्ज है उसमें आखिर में यह आ गया, तो सही नहीं हुआ। फिर आप इसको जाके बयान कर देने लगे शियो में, जाके बोल दें अली जो है ना वो सही नहीं हो बल्कि बोले, तो क्या बोलेंगे, झगड़ा हो जाएगा। हाँ सर्फ पढ़ाते हुए आप बोल सकते हैं कि भाई ये सही में नहीं आता क्योंकि उसमें हरफ इल्लत है। सही के लिए जरूरी है कि वो हरफ इल्लत ना हो, जिसमें हरूफ इल्लत असल में इल्लत कहते ही बीमारी को है, और बीमारी में आदमी की जुबान से वाय निकलता है, वाय जब वाय निकलता है तो वह अलिफिया या हरूफ इल्लत हो गए, तो बीमारी के अल्फाज हैं वाय। अब जिसमें ये तीन लफ्ज हो, तीन हर्फ होते हैं उसको वो लोग सही नहीं बोलते, उसको मालूल बोलते हैं, वही मालूल है ये हर्फ, एक जुबान है, वो इस्तिलाह है बनाई गई, हर फन की इस्तिलाहत होती हैं। ऐसे ही हदीस के फन की इस्तिलाह सही जो है ना, एक खास माना में है ये, जिसमें सनद के सनद का जो रावी है उस रावी के जो अहवाल हैं उस अहवाल उन अहवाल में उसकी जो सिफात हैं वो फला फला सिफात अगर उसमें पाई जाएंगे तो उस वैसी हदीस को वैसे मतन के मजमुए उस सनद के मजमुए पर जो मतन लाया गया है उसको जो है ना वो सही बोलते हैं वो लोग। तो ये आप मुकदमे मिशकात में पढ़ चुके हैं कि सही क्या है, औजना वाला सही लिजाती क्या है, सही लिगैरी क्या है, हसन लिजाती क्या है, हसन लिगैरी ही क्या है, औजना वाला शाज क्या है, मुफरत क्या है, और गरीब क्या है, और अजीज क्या है, मुअल्लल क्या है, वगैरह वगैरह, ज़ईफ़ क्या है। ज़ईफ़ जो है ना अगर मुतअद्दिद रिवायत से आ जाए तो वही हसन हो जाती है, और हसन जो है वह काबिल एहतजाज है, काबिल इस्तदलाल है। और इससे आगे की बात मैं आपको सुनाता हूँ बहुत वहशतनाक, वो ये है कि सारी हदीसों का मजमुआ जन्नी है, अखबार आहाद पूरे जन्नी है, और जन गुमान को कहते हैं, गैर यकीनी को कहते हैं। तो ये फन है, फन के एतबार से जन का लफ्ज बोला गया है, असल के एतबार से नहीं होता। वो कुरान शरीफ के अल्फाज में और हदीस के अल्फाज में फ़र्क करने के लिए कता और जन का लफ्ज वज़ा किया गया। कुरान शरीफ के जो अल्फाज है वो कतई हैं, हदीस शरीफ के जो अल्फाज है जो वो जन्नी है। तो जन्नी का मतलब वो नहीं है जो जन से समझ में आ रहा है, जन एक खास जाहिर है कि हदीस के जरिए से जो इल्म हासिल होता है वो यकीनी इल्म हासिल होता है, तो इल्म तो इससे यकीनी ही हो रहा है, लेकिन हदीस को तो क्या बोलेंगे, अब जन्नी बोलेंगे अखबार आहाद को, यानी हदीस की खबरों में, हदीस की किस्मों में एक हदीस खबर वाहिद है, एक खबर मशहूर है, और एक खबर मुतवातिर है, वो एक अलग किस्म है आपने पढ़ी हुई है। तो मुतवातिर की खसूसियत यह है कि वो कतई होती है, यानी उसकी ताकत दलील के एतबार से कुरान पाक के बराबर होती है। क्या हुआ मियां तर्जुमा करो, बोले तर्जुमा ही नहीं कर रहा, इधर सुनते हुए बैठा हुआ है। तर्जुमा भी आसान काम नहीं होता असल में, आदमी सुनने वाला था ये बोलो, वो बोले बोले थे उन्हें आगे निकल जाता, वो आगे बोले था अरे वो भी छुट गया, वो भी जान दो इनको, एक तीसरी बार सुना देंगे फिर सुन के तर्जुमा बेचारे का ऐसा परेशानी में आ जाता है। अखबार आहाद जन्नी होते हैं, अब ये कितना वहशत में आदमी जला जाएगा। इसलिए ये जो लोग जिन लोगों को जो लोग बाज़ाब्ता नहीं पढ़ते, आलिम नहीं बनते, उनको नहीं पता, इसलिए गैर मुकल्लिदीन को और हदीस की सेल्फ स्टडी करने वाले जो हैं, हदीस की किताबें खुद से पढ़ने वालों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये ज़ुबान क्या है और इस ज़ुबान का मतलब क्या है, और इसीलिए कन्फ्यूज़ होते हैं, गलत फहमी में पढ़ते हैं, बदगुमानी में जाते हैं, हदीस पर से एतमाद उठ जाता है। बाद लोगों का तो हदीस पर ही से एतमाद उठ गया था, क्यों उठ गया था, अरे वो तो हदीस तो सारी जन्नी है, जन्नी का मतलब गैर यकीनी है, गैर यकीनी से क्या भरोसा करना, कैसे भरोसा करना, تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر زن کے یہی معنی ہمیشہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز تو اس کے اوپر آسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات میں زن رکھتا ہے. اللہ دینا یظنون انہم ملاقو ربہم وانہا لکبیرت اللہ علی الخاشعین اللہ دینا یظنون انہم ملاقو ربہم. نماز بھاری ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر بھاری نہیں ہے, اور ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو زن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. اب زن کی اگر معنی وہ لیے جائیں جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور جو ظاہری اردو میں سمجھے جاتے ہیں, تو جس کو آخرت پر زن یقین نہیں ہے بلکہ زن ہے, اللہ سے ملنے پر یقین نہیں ہے بلکہ زن ہے, وہ مومن ہی نہیں رہتا, نماز کہاں سے پڑھیں گا. زن اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے یہاں پر غیر مومن کے معنی میں ہو جائے گا, کیونکہ مومن ہونے کے واسطے زن کافی نہیں ہوتا, یقین چاہیے, تبھی تو شہادت کا لفظ بولنا پڑتا ہے. تو اللہ جینا یظنونا بھی بمانا اللہ جینا یوقینونا کے ہی ہے, جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوگی. جن کو آخرت کا استعدار ہی نہیں ہے, اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, ان پہ نماز بھاری ہے, چونکہ نماز سے فوری طور پر کچھ نہیں ملتا. نماز سے ملنے والی چیز مرنے کے بعد کی ہے آخرت کی, تو جس کا مرنے کے بعد پر یقین ہے, اللہ سے ملنے پر یقین ہے, وہی نماز شوق سے پڑھ سکتا ہے. جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے وہ نماز کہاں سے شوق سے پڑھے گا, چونکہ فزیکلی طور پر دنیا میں تو نماز پڑھنے پر کوئی چک وک نہیں ملتا. فجر کی نماز آپ نے پڑھی, آپ کو کیا چک ملا ہے, کتنے پیسے ملے, کچھ بھی نہیں ملے. اب جس کو صرف ظاہر دنیاوی کا اعتبار ہو دنیا کا, وہ بولے گا کہ ٹائم میں نے خامخا ٹائم ویسٹ کیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ ان حال کبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ وہاں پہ بھی زن کا لفظ بولا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زن جو ہے یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. ایسے ہی اخبار احاد جو ہیں وہ یقینی علم فراہم کرتی ہیں, لیکن یہ خاص مقصد کے تحت لفظ جو استعمال کیا گیا اس کے لیے زن کا استعمال کیا گیا. ایسے ہی لفظ صحیح ہے, صحیح اور ضعیف کا لفظ ہے, اور اس پر یہ بات آ گئی تھی. تو امام بخاری کی یہ کتاب جو ہے نا مختصر ہے, من اموری رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امور, باتیں, اقوال, فعل, تقریر, ان سب یہ سب امور کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. وسننی ہی کے اندر بھی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بات تو ہے آپ کی, لیکن مسنون آپ سنت ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس کو معمول میں آپ نے رکھا یا نہیں رکھا وہ ایک الگ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہے لیکن وہ کینسل ہو گئی, پھر بعد میں دوسری بات آ گئی, تو بات ہونے کی حیثیت سے تو وہ رہے گی, لیکن سنت ہونے کی حیثیت سے وہ نہیں رہے گی ابھی, کیونکہ سنت تو بعد والا کام ہوا ہے. وہ ایام ہی, آپ کے جو دن ہیں, ایام سے مراد یہ ہے کہ جو غزوات ہوئے ہیں, جو سیر ہوئے ہیں, جو واقعات پیش آئے ہیں, ان واقعات کو اور ان حالات کو, لڑائیوں, جھگڑوں, مصالحات, یہ وہ جو واقعات اجتماعی طور پر پیش آتے ہیں ان کے لیے لفظ ایام بولا جاتا ہے. تو من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام پر مشتمل مختصر صحیح مسند اور جامع رسالہ ہے. جامع جو ہے ان لوگوں کی اصطلاح میں ایک خاص لفظ ہے. جامع سے مراد حدیث کی قسموں کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا جن کے اندر آٹھ باتیں ہوتی ہیں, عام طور پر آٹھ چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں ان کے لیے جامع کا لفظ بولا جاتا ہے. آپ کو بتایا گیا ہوگا اس سے پہلے کہ جامع جو ہے وہ بولا جاتا ہے جن ایسی حدیث کی کتابوں کو جن کے اندر آٹھ مضامین کو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے سنن بولا جاتا ہے ان مضامین کو جن کی ترتیب خاص فقہ کی اصول پر ہوتی ہے, فقہ کے اعتبار سے جن کو کیا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنن ہے. اسی طریقے پر مستدرک ہے, جیسے حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کی مستدرک ہے, امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے موافق جو حدیثیں ہیں, لیکن امام بخاری امام مسلم نے مثال کے طور پر ان کو ذکر نہیں فرمایا اپنے اندر اپنی کتاب کے اندر, تو ویسی ہی شرائط کے اوپر مشتمل جن حدیثوں کو جمع کیا جائے گا اس کو مستدرک بولیں گے. مستدرک اصل میں استدراک سے ہے, لیکن لیل استدراک بول کے ہے نا نحو کی کتابوں میں, جو چیز چھوٹ گئی ہے متکلم کے کلام سے جب اس کو وہ پھر شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بولتے ہیں لیکن سے بولتے ہیں اپنے پاس, اور اردو میں لیکن سے بولتے ہیں, وہی لیکن کا لیکن ہے وہ. मैं जाने वाला था लेकिन नहीं गया, जाने वाला था तो फिर क्यों नहीं गया भाई, तो उसका जवाब देने के लिए इस्तिदराक होता है, यानी कलाम को मुकम्मल करने के लिए होता है वो। तो हाकिम अबू अब्दुल्ला निशापुरी की मिसाल के तौर पर मुस्तदरक है, तो वो हदीस की खास खास हदीसें उन्होंने जमा फरमाई जो आपको बुखारी में नहीं मिलेंगी। अब आप मुस्तदरक को लेके बोलेंगे ये तो बुखारी में नहीं है, वो लिखी ही गई है उन हदीसों को बयान करने के लिए जो बुखारी में नहीं है लेकिन शर्त बुखारी पर है, ऐसे ही वो मुस्लिम में नहीं है लेकिन शर्त मुस्लिम पर, वगैरह वगैरह। तो सुनन है और हाकिम है और जुज है और अरबईनात है, खास 40 हदीसों को जिन किताबों के अंदर नकल किया गया है उनको अरबईनात के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही शोब ईमान है, जो ईमान के शोबे बयान किए गए हैं उस पर बाज़ाब्ता रिसाले और हदीसी किताबें लिखी गई हैं, तो उनको जो है ना नामियूज का जो शोबे ईमान के नाम से उनको जिक्र किया जाता है। तो ऐसे ही जामे के नाम से है, जामे उस हदीस की किताब को कहते हैं कि जिसके अंदर 8 मजामीन से मुतालिक हदीसें बयान की जाएंगी। एक किस्म है उसमें सीयर की, सीरत, सीयर से मुराद है गजवात वगैरह जो पेश आए, सराया जो भेजे गए अल्लाह के रास्ते में, मेहनत करने के लिए सफर करना पड़ा और काफिरों से भीड़ जाना पड़ा, तो उस मौके से उसको सीयर से और मगाजी से ताबीर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें खुद तशरीफ लगे उनको गजवात कहते हैं, आप जिसमें तशरीफ नहीं लगे उनको सीयर कहते हैं, क्योंकि सीयर की तादाद बड़ी है, ज्यादा है, इसलिए अवल मगाजी व सीयर के नाम से भी बोलते हैं और असीयर भी बोलते हैं खाली। तो सीयर जिसमें बयान किए गए हों और आदाब जिसमें बयान किए गए हों, मसनून चीजें, खाने पीने के आदाब, तौर तरीक, दुआएं वगैरह जो होती हैं, और तफसीर जिसमें हो, कुरान पाक की आयतों की तफसीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई है वैसी हदीसें इस किताब में जमा की गई हैं। फलां आयत है बला उसके बारे में हुजूर ने यह फरमाया, फलां आयत है, फलां आयत का तर्जुमा है, उसका मतलब यह है, उसके बारे में आपने ये फरमाया, तो ये जो है ना इसको तफसीर की, तफसीर का फन कहते हैं। तो जिसके अंदर इसको भी बयान, ऐसी हदीसें बयान की गई हूँ, और अकायद वाली, अकायद पर मुश्तमिल जो हदीसें हैं उनको बयान किए गए, सीयर, आदाब, तफसीर व अकायद, ये भी शेर की शक्ल में है, याद रख लो तो पता चल जाएगा कि ये 8 मजामीन कौन से होते हैं जिसकी वजह से अगर उस किसी किताब में उन सबको जमा किया जाए एक साथ हदीस की, तो उस हदीस की किताब को जामिया कहते हैं। सीयर, आदाब, तफसीर व अकायद, चार ये हो गए। फितन, अहकाम, अशरात व मनाकिब, चार ये हो गए, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब जो फितने पेश आने वाले हैं आपने उनकी इत्तला दी, क़यामत तक जो आने वाले हैं करीब भी और बीच में भी और पहले भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के फौरी बाद भी, उन सब फितनों को, उन पर मुश्तमिल जो हदीसें हैं उस सिलसिले में जो हदीसें बयान की गई उनको फितन कहते हैं। और जाहिर के जो अहकाम हैं जिसमें बयान किए गए नमाज के, रोजे के, जक़ात के, हज के वगैरह वगैरह के, मामलात के, खरीद व फरोख्त के, भुयों के, शादी ब्याह के वगैरह वगैरह, वो अहकाम हैं। और ऐसे अलामत क़ियामत, फितन अलग होते हैं और अलामत क़ियामत अलग होते हैं। अशरात का बयान आपने जिसमें फरमाया है, अलामत क़ियामत, चाहे वो अलामत सुग़रा हों, अलामत मुतवस्सिता हों, अलामत कुबरा हों, अलामत करीबा हों, अलामत बईदा हों, अलामत सगीरा हों, अलामत कबीरा हों, किस्में हैं अलामतों की, छोटी अलामतें, बड़ी अलामतें, दूर की अलामतें, बीच की अलामतें, करीब की अलामतें, क़ियामत के बिल्कुल करीब की अलामतें, मगर बहसियत मजमूए निज़ाम आलम के ख़राब होकर क़ियामत आने की अलामतें, निज़ाम अलामत बईदा उनको कहते हैं। असल में अलामत से मुराद यह है कि निज़ाम बदल जाएगा, और निज़ाम बदल जाएगा तो उमूमी तौर पर ख़राब शक्ल में बदलेगा, मगर हर निज़ाम के बदलने को ख़राब होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अलामत के अंदर इमाम महदी का आना भी है वो बुरा थोड़ी है, अलामत के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी है वो बुरा थोड़ी है, मगर यह कि आमतौर पर जो है बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, औलादों की बात नहीं मानी जाएगी, जो ना छोटे बड़े हो जाएंगे, बड़े छोटे हो जाएंगे, गरीब लोग जो है ना पैसे जमा करना शुरू कर देंगे और पैसा इतना बढ़ जाएगा कि इमारतों में लंबी लंबी इमारतें बनाने में कंपटीशन करेंगे, तेरी इतनी लंबी, मेरी उससे बड़ी लंबी इमारत, मेरी उससे बड़ी लंबी लंबी इमारत बनाने से क्या हो गया आपको, दुनिया का क्या मिला, आखिरत का क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, मगर है बस, तो उसमें पैसा बर्बाद करेंगे, बेपनाह दौलत, लोग भूखे मर रहे हैं, मरने दो, हमको लंबी इमारत बनाना है। कितने लोगों की जानें चली जा रही हैं, उनके खाना पीना आपके पास में रुका हुआ है, अब इमारतों में लगे हुए हैं, कि ये निज़ाम की खराबी है। इस निज़ाम की खराबी से अल्लाह ताला कहेंगे कि मैंने इसलिए थोड़ी दुनिया को बसाया था, ये तो बदतमीजी पे आ गए सारे, खत्म करो इसको, चलो दस्तरखान लपट दो, पूरा दस्तरखान लपट दिया जाएगा। तो अशरात कहते हैं उनको, और मनाकिब फजाइल को कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजाइल बयान फरमाए सहाबा के, सहाबा में फिर अलग अलग सहाबा के भी, اور خلفائے راشدین کے، پھر عشرے مبشرہ کے، اور پھر مختلف صحابہ کے اپنے مختلف مناقب بیان فرمائے ہیں، مکے کے مناقب ہیں، مدینہ کے مناقب ہیں، حرم کے مناقب ہیں، مختلف اللہ کے راستے میں جو لوگ محنت کرنے والے ہیں پہلے زمانے کے، آخر کے زمانے میں، قیامت کے قریب جو لوگ جو ہے حصہ لیں گے، اور سفری سمندری سفر کے ذریعے سے جو سفر کریں گے ان کی یہ فضیلت ہوگی، اور پہلے کون سفر کرے گا اس کی بھی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، وغیرہ وغیرہ بہت سے مناقب، ان کو مناقب کہتے ہیں. تو دوسرا مصرع اس کا فتن احکام اشراط و مناقب، سیر آداب تفسیر وقائد فتن احکام اشراط و مناقب. تو جامع جو ہے نا اس وجہ سے ہے کہ امام بخاری نے آٹھوں قسم کے مضامین کی والی حدیثوں کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اور جو بھی حدیث کی کتاب کو ایسا لکھے کہ اس میں یہ آٹھوں مضامین آ جائیں اس لیے اس کو جامع کہتے ہیں. اس لیے جیسے ترمذی شریف ہے وہ سنن لیکن ہے وہ جامع بھی، مسلم شریف ہے وہ بھی جامع ہیں، سب جامع ہوتی ہیں کتابیں ساری. بعض لوگ صرف فقہ کی ترتیب پر ہی ذکر کرتے، دوسری حدیثیں ذکر نہیں کرتے تو خالی سنن ہو جائیں گی وہ. دوسری ہوتی ہیں تھوڑی بہت تو غلبے کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کرتے بعض مرتبہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، ان کی ولادت اور ان کی مدت حیات اور ان کی وفات اور ان سے متعلق ان کے نام کی تفصیل، اور کتاب کا نام اور کتاب کے نام کی تھوڑی سی تفصیل آج جو ہے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات اور کتاب کے مختصر حالات و خصوصیات اللہ نے چاہا تو اگلے سبق میں آئیں گے. آج اسی پر سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نئے سال کو ہمارے لیے سب کے لیے مبارک فرمائے، اور اسے صحیح طریقے پر استفادے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، محنت کرنے کی، پابندی سے سبق میں شرکت کرنے کی، اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کی، تکرار کرنے کی، اور یکسوئی کے ساتھ میں پڑھنے اور مشغول رہنے کی. اب تعالیٰ شان ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی. جو پڑھا جا رہا ہے اور جو حدیثیں آئیں گی ہمارے سامنے، وہ یا زندگی کے بہت بڑے حصے پر مشتمل، پورے بحثیت مجموعی پورے دین پر مشتمل جو حدیثیں ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. بہت ہی اہمیت کا یہ سال ہے، ایک ایک کلاس ایک ایک حدیث بہت اہم ہے. وہ اصلی دین کو پڑھنا ہے، اصلی قرآن کو پڑھنے میں اب آپ داخل ہو رہے ہیں، تو اس پر عمل کرنا بھی ہے. جیسے جیسے آیت حدیث ہمارے سامنے آتی جائے، مسئلہ آتا جائے، ارشاد آتا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اس میں نیت بھی کرنا ہے اس پر عمل کرنے کی، اور عمل بھی کرنا ہے، اس کی تبلیغ کی بھی نیت کرنا ہے، دین کی خدمت کی بھی نیت کرنا ہے. جیسی نیت سے پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہی مطلب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہلی حدیث کے ذکر کرنے کا، خصوصیت سے کہ تم کتاب کو تو شروع کر رہے ہو لیکن نیت کو ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، جیسی نیت ویسی برکت. تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بعض لوگ آن لائن سن رہے ہیں تو اکیڈمک ایئر ہمارا اسکول سے میچ کر دیا ہے اس سال سے انشاءاللہ.
جی
تو ابھی
آپ بول دیتے ہیں
جی؟ نہیں آپ فرما دیتے.
اچھا،
اگست سے شروع ہو کے جون میں ختم ہوں گا.
ایک اہم بات جو اس مرتبہ اعلان کرنے کی ہے وہ داخلے کے سلسلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس سال سے دارالعلوم شکاگو میں تعلیم کو جو ہے نا، دارالعلوم شکاگو کی جو کلاسز ہیں ان کو اکیڈمک ایئر سے، یعنی جو دنیاوی نظام تعلیم ہے اس کے ساتھ میں ٹائم کے اعتبار سے جوڑ دیا گیا ہے. مطلب یہ کہ اس شروعات جو ہے نا، وہ جیسے جون کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس اکیڈمک لائن کی، پھر اس کے بعد میں اگست میں وہ شروع ہوتے ہیں، وہ تو وہاں سے نیا سال شروع ہوگا ہمارا، اور اس وقت تک جو اس سال ہم پڑھانے والے ہیں وہ زائد رہے گا اس پڑھنے والوں کے لیے. مطلب اچھا ہی ہے نا، کچھ زیادہ کتابیں ہو جائیں، کچھ زیادہ اسباق ہو جائیں، کچھ حصوں کا. ابھی تو ہم سب مختصر منتخبات پڑھاتے ہیں، مختصر مختصر پڑھاتے ہیں، پوری کتابیں تو نہیں ہیں. تو اس لیے یہ سال جو ہے نا پورے، یعنی نو مہینے کے بجائے تقریباً 12 مہینے کا ہو جائے گا، چونکہ تعلیمی سال پورے 12 مہینے کا نہیں ہوتا، وہ تو 10 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تعلیمی سال آپ کا 12 مہینے کا بلکہ 13 مہینے کے قریب تک کا ہو جائے گا. تو مگر اب سہولت کے واسطے، چونکہ اب ہمارے پاس گائیڈنس میں پڑھنے والے، دارالعلوم میں پڑھنے والوں میں کلاش ہو رہا ہے، اوپر بچہ پڑھتا ہے، نیچے بچی پڑھتی ہے، نیچے بچی پڑھتی ہے، اوپر بچہ پڑھتا ہے، مثال کے طور پر اب ان کی چھٹیاں الگ آ رہی ہیں، ان کی الگ آ رہی ہیں، پیرنٹس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے، بچوں کو بھی ہو جاتی ہے. تو انتظامی اعتبار سے یہ محسوس کیا گیا کہ اگر ایک ہی وقت میں تعلیم ہو، ایک ہی وقت میں ان کی چھٹیاں آئیں بچوں کے لیے تو سہولت ہوگی. تو اس لیے اکیڈمک لائن کے اعتبار، اکیڈمک ٹائمنگ کے اعتبار سے ہمارے دارالعلوم کے اوقات کا نظام بھی رہے گا. تو اگست میں بھی جو ہے نا، پھر یعنی اگست سے پھر گویا نئے داخلوں کا نظام بھی ہوگا، نئے تعلیم کا نظام ہو سکتا ہے، تو اگست تک بھی لوگ داخل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس. تو اس لیے آپ اطلاع دیں اور لوگوں کو کنوینس بھی کریں اور تشکیل بھی کریں، ذہن بنائیں مستورات کا کہ ان کے اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں وہ فکر مند ہوں، اور کوئی بڑی خواتین بھی اگر اس میں حصہ لینا چاہ رہی ہیں شرکت کر سکتی ہیں، وہ بھی چونکہ آن لائن بھی اس مرتبہ سلسلہ تعلیم کا رہے گا، تو نزدیک والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دور والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے بچوں اور بچیوں کو خود کو اس ادارے میں شریک کریں اور استفادے کی کوشش کریں.
سالانہ چھٹیاں رمضان میں ایک مہینہ اور گرما میں ایک مہینہ.
ہاں اب ہمارے پاس جو فرق ہو جائے گا تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دارالعلوم ہے یہ, تو اس میں رمضان میں عام طور پر مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں مدرسہ چلانا مشکل ہوتا ہے. قرآن پاک سنانے والے حفاظ ہوتے ہیں اور روزے کی خصوصی اہمیت ہونے کی وجہ سے, اس میں عبادت کی خصوصی اہمیت ہونے کی وجہ سے موقع دینا ہوتا ہے. رات میں نیند پوری نہیں ہونے سے دن میں آرام کا تقاضا ہوتا ہے. تو البتہ چھٹیوں کے نظام میں تعلیمی نظام تو وہ رہے گا لیکن چھٹیوں کے نظام میں تھوڑا فرق ہوگا. وہ یہ کہ اکیڈمک لین میں 2 مہینے کی چھٹیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں, ہمارے پاس جو ہے نا وہ 1 مہینے اور کچھ زیادہ کی چھٹیاں جو ہے نا وہ اکیڈمک لین سے ہوں گی اور 1 مہینے کی چھٹی رمضان میں ہو جائے گی. تو اس طریقے سے دو مہینے کی تو چھٹیاں اور اس سے زیادہ کی چھٹیاں ہوں گی, لیکن وہ اس طریقے سے ڈیوائڈ ہو کے ہوں گی. مہینہ کچھ دن جو ہے نا وہ اس میں ہو جائیں گی, جون کے مہینے میں ہو جائیں گی, اور 1 مہینہ کے قریب 1 مہینہ جو ہے وہ اس میں رمضان مبارک کے مہینے میں چھٹیاں ہو جائیں گی. یہ چھٹیوں کی یہ ترتیب رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ویسے پوری تفصیل پڑھنے پڑھانے والوں کو کیلنڈر کے حساب سے بتا دی جائیں گی کہ کب کب چھٹیاں آئیں گی. اور تعلیمی ڈیز میں کوئی فرق نہیں ہوگا, یعنی کوشش یہی کی جائے گی کہ جتنے دنوں کی تعلیم ہوتی ہے اپنے پاس دینی مدارس میں یا اکیڈمک لین میں اتنے دنوں کی تو ہونا ہی ہونے کا ہے, تو اس سے حساب کر لیا گیا ہے اس کا, وہ کوئی زیادہ اس میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا. اسی کو بچانے کے واسطے چھٹیاں جو ہے نا تھوڑی سی ڈیوائڈ کر دی گئی ہیں. اور کچھ فقط والسلام. دعا بھی کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری شروعات کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ اس میں استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ اس میں ہماری نیتوں کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ پڑھنے والوں کی نیت بھی صحیح فرما دیجیے, پڑھانے والوں کی نیت بھی صحیح فرما دیجیے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ تعلیم و تعلم میں مشغول فرمائیے. اے اللہ اس کو آپ کی رضا کا ذریعہ فرما دیجیے, آپ کے تقرب کا ذریعہ اس کو فرما دیجیے. اے اللہ علم کے حاصل کرنے کی اور تعلیم و تعلم کے جو فضائل ہیں وہ فضائل اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائیے, اور ان فضائل کو دھیان میں رکھ کر اس کے استحضار کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. ان فضائل کا مذاکرہ بار بار کر لینے کی بھی توفیق اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو آسان فرمائیے, اس کی رکاوٹوں کو دور فرمائیے, اس کی موانعات کو رکاوٹوں کو یا اللہ دشواریوں کو جو علم کی تحصیل میں پیش آتی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے. جو آفتیں علم کی تحصیل میں پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ان سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آسان فرمائیے, اور اے اللہ اس ادارے کو اور اس سے متعلقہ جو ہے ادارے, اے اللہ اپنے فضل سے ان میں ترقی عطا فرمائیے, استحکام نصیب فرمائیے, دن دونی رات چوگنی اس میں ترقی عطا فرمائیے. اللہ تعلیم و تربیت کا نظام بھی بہترین فرما دیجیے, انتظامات اور اخراجات کا نظام بھی بہتر فرما دیجیے, سہولت فرما دیجیے, قبول فرمائیے, توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری ہمتوں کو بڑھائیے, ہمارے حوصلوں کو بڑھائیے. اے مولا کریم ذوق شوق نصیب فرمائیے, جد و جہد نصیب فرمائیے, آپ کی رضا کا جذبہ اور خوشی نصیب عطا فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.
بیٹھے رہے گا وہ اس میں تھا. جی جی.